گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداء درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدان میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شرکت وجوہ سے کیا مراد ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکت وجوہ سے مراد یہ ہے کہ دو افراد مل کر آپس میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں,
جی
کاروبار کا تجربہ بھی ہے, مگر ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے.
اچھا, بغیر پیسے,
بغیر پیسے کے اب یہ کاروبار کریں گے تو اس کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے.
صحیح.
اب یہ بغیر پیسے کے کاروبار کس طرح سے کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے تو ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا,
ٹھیک ہے,
مارکیٹ میں ان کی ایک بات بھی تھی, لوگ ان کو جانتے بھی ہیں,
ٹھیک,
اب کسی وجہ سے ان کا کاروبار ختم ہو گیا,
ٹھیک ہے,
اور ان کے پاس جو رقم وغیرہ تھی وہ بھی مائنس میں چلی گئی, اب ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے, کوئی انویسٹ نہیں ہے,
ٹھیک,
اب یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم مارکیٹ میں بیٹھ کے کاروبار کریں, اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم دو افراد مل کے کاروبار کریں.
صحیح.
تو اب یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہماری وجاہت ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ کے لوگ ہمیں جانتے ہیں.
صحیح.
ہم مارکیٹ کے کسی بھی شخص کے پاس جائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ادھار مال دے دو, تو وہ ہمیں مال ادھار میں دے دے گا. تو ہم دونوں اپنی ذمہ داری پر مارکیٹ سے مال اٹھائیں گے, ادھار مال اٹھائیں گے, پھر اس کو بیچیں گے. اب جتنی رقم کا ہم نے مال لیا ہوگا وہ رقم ہم واپس کر دیں گے, اور جو نفع ہوگا وہ آپس میں ہم تقسیم کر لیں گے. تو یوں بظاہر بغیر مال کے یہ دونوں آپس میں شرکت کرتے ہیں, اس لیے اس کو شرکت وجوہ یا شرکت بالوجوہ کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ اپنے چہروں کو سامنے رکھتے ہوئے, مارکیٹ میں ان کے چہروں کی ان کی ویلیو ہے, لوگ ان کو جانتے ہیں, تو یوں یہ کاروبار کرتے ہیں, تو اس کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے.
یعنی وجوہ سے مراد چہرہ.
ہاں, وجوہ سے مراد اس کا جو لفظی معنی ہے وہ تو چہرہ ہی ہے, بلکہ ان چہرے کو کہتے ہیں عربی میں. باقی یہ کہ جو واضح طور پر جو اس کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں ان لوگوں کی ویلیو ہے, ان کو لوگ جانتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ یہ کاروبار کریں گے, کاروبار میں دھوکہ دے کر نہیں جائیں گے, ہمیں پریشان نہیں کریں گے, اور لاکھوں روپے کا مال یہ اٹھانا چاہیں گے تو مارکیٹ والے ان کو ادھار میں بھی مال دے دیں گے.
مدی چل کے ناظرین, پتہ یہ چلا کہ بغیر پیسے کے بھی کاروبار میں شرکت ہو سکتی ہے, اور اس کی کیا صورت ہے وہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. نفع کی صورت کیا ہوگی؟
دیکھیں, اس میں نفع کی صورت یہ ہوگی کہ جب بھی یہ شخص دو افراد آپس میں مل کر شرکت کریں گے,
جی
مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہم مارکیٹ سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں, وہ چیز 50,000 روپے کی ہے,
ٹھیک ہے,
ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہم مال مارکیٹ سے خریدیں گے اس میں سے آدھے کی تمہاری ذمہ داری ہے, آدھے کی میری ذمہ داری ہے.
صحیح.
اب جب آدھے آدھے کی ذمہ داری رکھیں گے تو ان دونوں کا نفع بھی اسی اعتبار سے ہوگا,
ٹھیک,
اور اگر یہ ذمہ داری یوں رکھتے ہیں, ایک کہتا ہے نہیں بھائی میں اتنا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا,
صحیح,
مارکیٹ سے کام ہم کریں گے, اگر ہم نے 50 لاکھ کا مارکیٹ سے کام کرنا ہے تو میں فقط اس میں سے 10 لاکھ کا ذمہ دار ہوں, یعنی آپ اس کو پرسنٹیج میں لے کر آ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مارکیٹ میں کام کریں گے, کوئی بھی چیز خریدیں گے, 70% کی ذمہ داری آپ کی ہے, 30% کی ذمہ داری میری ہے,
ٹھیک ہے.
تو جب اس طرح سے ہو جائے گا تو جو بھی چیز خریدیں گے اس میں سے جو نفع ہوگا 70% ایک شخص کا ہوگا، 30% دوسرے شخص کا ہوگا۔
ٹھیک ہے، نقصان کی صورت کیا ارشاد فرمائیں گے؟
نقصان میں بھی یہی والی صورت ہوگی۔
ٹھیک ہے،
یعنی اس میں کمی بیشی کسی صورت میں نہیں کر سکیں گے، یعنی نہ نفع میں کمی بیشی کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نے کہا کہ میں 70% کا ذمہ دار میں ہوں، دوسرے نے کہا 30% کا ذمہ دار میں ہوں،
ٹھیک ہے،
اور یہ کہیں کہ نفع ہم برابر برابر طے کر لیں، تو یہ ایسا نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے،
اور یوں ہی نقصان میں بھی ایسا نہیں کر سکتے۔
صحیح،
جتنی ذمہ داری ان دونوں کی اس چیز میں موجود ہے، ایک چیز 100 روپے کی خریدی، ایک نے 70 روپے اپنے ذمہ لیے اور ایک نے 30 روپے اپنے ذمہ لیے،
ٹھیک ہے،
کہ اس چیز میں سے 70 روپے کا مالک میں ہوں اور 30 روپے کا مالک تم ہو، تو اب نفع بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر نقصان ہوا تو نقصان بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔
مدی شیل کے ناظرین، شرکت بالوجوہ کے متعلق مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد کیا ہے، نفع کی صورت کیا ہوگی، نقصان کی کیا صورت ہوگی، اس کو بھی بیان فرمایا۔ مزید انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
عبدالرحمان کچا گزرا آدمی والی، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ جو صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہو اور جماعت کے ساتھ آگے کی صف میں کھڑا ہو جائے، تو کیا اس سے نماز میں کوئی فرق دوسرے نمازیوں کی آتا ہے یا اس کی نماز میں باجماعت نماز ادا کرنے سے؟
عموماً یہ ہوتا ہے مسجدوں میں جو ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے یا کوئی بھی جن کو صفوں سے متعلق پتہ ہوتا ہے تو بچوں کو وہ پیچھے کرتے ہیں، تو اگر کوئی ہوشیار بچہ ہو تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے وہ جماعت میں؟
دیکھیں، اول تو جو شریعت کا حکم ہے، جو بچے کا سرپرست ہے، والد ہے، بھائی ہے، جو بچے کو ساتھ اپنے لے کر آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے حکم پر عمل کرے۔ بچہ چاہے چھوٹا ہو، انتہائی چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، ان کو تو مسجد میں لانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو ایسے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہیں، شریعت میں حکم یہ ہے کہ ان کی صف سب سے آخر میں بنے گی، تو جو بھی اپنے بچے کو لے کر آتا ہے اسے یہ چاہیے بچے کو سمجھا دے کہ بیٹا آپ نے جو آخر میں صف ہوگی وہاں پر آپ کو کھڑے ہونا ہے، یہ تو شرعی حکم ہے، یہ لازم ہے کرنا۔ اگر جان بوجھ کر سرپرست لے کر آتا ہے اور اپنے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھانے والا پیار سے بھی سمجھاتا ہے تو یہ نہیں مانتا، تو اگر ایسا کرے گا تو یہ گناہ اس کے ذمہ لازم ہوگا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ اب بچہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑا ہو گیا، اب وہ سمجھدار ہے، نماز کو سمجھتا ہے اور ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، اس کو وہاں سے اب ہٹایا نہ جائے، اور اگر بہت ہی چھوٹا بچہ ہے جو نماز کو نہیں سمجھتا، اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ پھر دیگر نمازی بھی اور جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ بھی۔ اب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے بچے نماز سیکھ جائیں، اب ان کو یہ مسئلہ اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی نمازی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، اب وہ صف میں کھڑا ہو گیا، اقامت ہو جاتی ہے، اب ادھر سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات امام صاحب بھی ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہ اپنے بچے کو لے کر آیا، کل ہو سکتا ہے وہ خود بھی نہ آئے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی ہو گئی ہے، اس کے بعد امام صاحب کو یا دیگر جو بھی نمازی ہیں، سمجھدار ہیں، اچھے طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے، اب بچے کو لے کر آتے ہیں تو آپ اس شرعی مسئلے پر عمل کریں۔ بہرحال جو سوال تھا کہ سمجھدار بچہ ہے، وہ آگے صف میں کھڑا ہو چکا ہے، نماز شروع کر دی ہے، تو اب اسے نہ ہٹایا جائے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
جی، راشد محمود بات کر رہا ہوں، پوچھنا تھا یہ صلاۃ التوبہ جو اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟
ٹھیک ہے، صلاۃ التوبہ کا طریقہ،
صلاۃ التوبہ ایک نفل نماز ہے، جیسے عمومی طور پر ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، علماء نے بھی اس کی ترغیب دلائی کہ رات کو سوتے وقت اس نماز کی ادائیگی کی جائے، تہجد کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، تو دو نفل کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے صلاۃ التوبہ کی نیت کے ساتھ۔ بہتر یہ ہے کہ اگر تہجد کے ٹائم میں پڑھتے ہیں، رات کے وقت میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی وقت میں پڑھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ باقی یہ ہے کہ عام طور پر جیسے نوافل پڑھتے ہیں اس طرح بھی اگر پڑھیں گے تو وہ بھی درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نیت کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز تو اللہ عزوجل کے لیے ہی ادا کرے گا، مگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں 2 نفل ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہوں گا۔
مدنی چینل کے ناظرین ویڈیو کالز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، آئیے ہم شامل کرتے ہیں اس کو بھی.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر شراکت داری میں دکان کری ہے اور ایک پارٹنر جو ہے وہ صحیح وقت پر آتا ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ دیر سے آتا ہے اور ٹائم بھی کم دیتا ہے، تو اس میں منافع جو ہے دونوں کو برابر ملنا چاہیے یا کم بڑھتی کا حساب ہوگا اس میں؟
یہ ہے کنفیوژن ہے، ایک زیادہ وقت دے رہا ہے، وقت پر بھی آ رہا ہے، وقت پہ دکان کھول رہا ہے، ایک اپنے مزے سے مطلب آرام کر کے ناشتہ کر کے.
دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے سوال کیا ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دو افراد نے مل کر کاروبار شروع کیا، دونوں نے اس میں پیسے بھی لگائے ہیں
جی،
تو اب جو ان کا جو نفع ان کو مل رہا ہوتا ہے وہ انہوں نے جو انویسٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کے بدلے میں ان کو نفع مل رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
ان کے کام کے بدلے میں نفع نہیں مل رہا ہوتا.
صحیح.
دو افراد نے مل کر کام کیا، ایک نے بھی 5 لاکھ روپیہ لگایا، دوسرے نے بھی 5 لاکھ روپیہ لگایا، ایک 4 گھنٹے دے رہا ہے، دوسرا 8 گھنٹے دے رہا ہے. جو 8 گھنٹے دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 4 گھنٹے کی میں اجرت لوں گا،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کو اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے، پرسنٹیج اپنے مال کی اپنے نفع کی جو ہے وہ زیادہ رکھ سکتا ہے. تو یہاں جو نفع ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، جو نفع ہے وہ مال کے مقابلے میں،
ٹھیک ہے،
تو جب مال کے مقابلے میں نفع ہے تو جتنا اس کا مال لگا ہوا تھا اس کے اعتبار سے جو انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے وہ نفع ملے گا. مگر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو بھی کاروبار کرنے والے افراد ہیں کہ بھائی ایک شخص نے بھی 5 لاکھ روپے لگائے ہیں، دوسرے نے بھی 5 لاکھ لگائے ہیں، اور طے یہی ہی ہوا تھا کہ دونوں دکان پر آئیں گے، 9 بجے پہنچیں گے، رات کو 9 بجے دکان بند کریں گے. اب ایک شخص اگر لیٹ آئے گا، ٹائم کم دے گا، دو دو چار چار گھنٹے لیٹ آئے گا، ٹائم کم دے گا، تو اس طرح آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے. اگرچہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، شرعی مسئلے کو بھی دیکھنا ہے. شرعی مسئلے کو ہم دیکھیں گے تو دونوں کو جو نفع طے ہو گیا ہے وہی نفع ملے گا،
ٹھیک ہے،
مگر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں سامنے والے کے ساتھ تو اس کی نیچر کو بھی دیکھنا ہے. اگر بالفرض آپ ٹائم پہ نہیں آتے، اب سامنے والا آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو نفع کم ملے گا، آپ اس کو شرعی مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی نفع تو مجھے جو طے ہوا وہ ملے گا،
ٹھیک ہے،
اور اگلا مہینہ وہ سارا پورا مہینہ نہیں آتا،
صحیح،
آپ اکیلے ہی دکان پر بیٹھے ہیں، اکیلے ہی آپ دکان کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اب وہ مہینے کے اینڈ میں آ کے آپ کو کہے گا جی لاؤ میرا نفع لاؤ،
صحیح،
تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے وقت نہیں دیا تھا تو اس کو کیسی تکلیف پہنچی تھی. تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، شرعی مسئلہ یہی ہے، جو آپس میں طے ہو چکا ہے اسی کے مطابق کاروبار ہوگا، اسی کے مطابق نفع تقسیم ہوگا.
جی اگلی ویڈیو کال.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد جو کاروبار ہوگا اس میں سے کس کو کتنا ملے گا؟
جی کیا فرمائیں؟
ہاں جی، اس میں بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب بالخصوص بھائیوں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں.
جی جی.
ایک کہتا ہے مجھے زیادہ ملے گا کیونکہ میں نے والد صاحب کے ساتھ 10 سال کام کیا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ اگر تم نے 10 سال کام کیا، میں نے اگرچہ 5 سال کام کیا ہے تو میں نے محنت بہت زیادہ کی ہے.
صحیح.
تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کاروبار والد صاحب کا تھا، کام سارے کا سارا والد صاحب کا تھا، کسی بیٹے نے ساتھ والد صاحب کے 10 سال کام کیا، کسی نے 5 سال کیا، کسی نے 3 سال کیا، تو مسئلہ شرعی یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے والد کے معاون اور مددگار کہلائیں گے. جو کاروبار ہے وہ سارے کا سارا والد کا ہی کہلائے گا، اور جو وراثت کے حصے ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی بعضوں کا پیدا ہو جاتا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا، اب دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب ورثہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے کاروبار چل رہا ہے اس کو چلایا جائے،
ٹھیک ہے،
اسی طرح اگر کاروبار چلتا رہے گا تو وراثت کے حصوں کے مطابق سب اس کاروبار میں شامل رہیں گے، اور جب تقسیم کریں گے تو جو اصل کاروبار اگر 20 لاکھ روپے کا تھا اور اب بڑھ کر 50 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے تو حصوں کے مطابق سب کے حصے بھی اسی اعتبار سے بڑھ جائیں گے،
ٹھیک ہے.
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی معاذ اللہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کو نہیں دینا، یہ میرا ہی ہے، میں نے سب سے زیادہ والد صاحب کے ساتھ کام کیا لہذا کسی کو نہیں دوں گا، تو ایسا کرنے کی تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ہاں اب اس نے ایسا کر لیا، قبضہ کر کے کام کرتا رہا، تو اپنا اس کا جتنا حصہ وراثت میں بنتا تھا اس میں جو اس نے کاروبار کیا وہ تو درست تھا، جو بقیہ ورثہ ہیں ان کے حصے میں جو اس نے کاروبار کیا ان کے حصے میں یہ غاصب کہلائے گا، غصب کرنے والا کہلائے گا۔ اب اس نے ٹوٹل جو مال تھا اس میں سے جتنا بھی نفع حاصل کیا ہے، اس کے اپنے حصے کا جو نفع ہے وہ تو اس کے لیے حلال ہے،
ٹھیک ہے۔
جو بقیہ ورثہ کے حصے پر اس نے قبضہ کر لیا اس کا جو نفع ہوگا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس پہ لازم ہوگا کہ اس کو صدقہ کر دے،
ٹھیک ہے،
یا دیگر ورثہ کو ہی دے، اور دیگر ورثہ کو دینا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ انہی کے مال کا نفع ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں، ابتدان تین شامل کریں گے۔ بنت نواز ہیں جھنگ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ طوطا حلال ہے یا حرام، کیا فرمائیں گے؟
طوطا حلال ہے،
ٹھیک،
کھا سکتے ہیں، شرعی طور پر اجازت ہے،
ٹھیک ہے۔ دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ گانوں کی جو ٹون ہوتی ہے اس پر نعت بنوانا کیسا، اور سبز امامہ شریف کی کیا دلیل ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
پہلا سوال کیا تھا؟
گانوں کی ٹون پر نعتیں، طرز،
اس کی طرز پر جی نعت وغیرہ بنوانا، دیکھیں شرعی طور پر قطعاً اس کی اس بات کی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
نعت شریف کا اپنا ایک تقدس ہے،
ٹھیک ہے،
یوں ہی تلاوت کلام پاک کا اپنا ایک تقدس ہے،
ٹھیک ہے۔
علماء کرام نے اس کے اوپر انتہائی سخت حکم بیان فرمایا ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ قطعی طور پر ایسا نہ کرے،
صحیح،
نہ کوئی ٹیونز اس طرح کی بنائی جائیں اور نہ ہی ویسے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے بنائے جائیں،
ٹھیک ہے،
کہ گانوں کی طرز پر یا جو غلط باتیں ہیں ان کی طرز پر نعت شریف پڑھی جائے یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے،
ٹھیک ہے۔ امام شریف جو ہمارا سبز ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے امامہ شریف ہے،
جی،
امامہ شریف کی جو سنت ہے، کوئی شخص کہے کہ میں امام شریف کی سنت پر عمل کرتا ہوں،
ٹھیک ہے،
اس کے لیے کسی بھی کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
ایسا کپڑا جس کے تین پیچ سر پر بندھ سکتے ہیں،
صحیح،
اگر کوئی شخص تین پیچ اس کے اپنے سر پر باندھ لیتا ہے،
ٹھیک ہے،
کوئی بھی اس کا کلر ہو، وہ کسی بھی طرز کا کپڑا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، تو اس کی امامے کی سنت پوری ہو جائے گی،
ٹھیک،
یہ تو اولاً بات ہے،
ٹھیک ہے۔
باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سبز امامہ باندھا یا نہیں باندھا،
ٹھیک ہے،
تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف کبھی کبھی سبز بھی ہوا کرتا تھا۔
سبحان اللہ۔ اور جو تبرکات محفوظ ہیں اس کے اندر، جو
آجی جو تبرکات محفوظ ہیں اس کے اندر بھی سبز امامہ جو ہے وہ موجود ہے۔
اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہم بیگ استعمال کرتے ہیں جس میں مدنی رسائل اور ضرورت کی چیزیں تاکہ مدنی قافلوں میں ہمیں سہولت رہتی ہے، تو کیا اسلامی بہنیں یہ مدنی بیگ استعمال کر سکتی ہیں؟ کیونکہ عموماً یہ مرد ہی استعمال کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ایسے میں سے
ہاں دیکھیں، عمومی طور پر یہ جو بیگ وغیرہ ہے،
جی جی،
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مردوں کے لیے مخصوص ہے،
ٹھیک،
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اب وہ عورتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے۔
اس طرح کے بیگز وغیرہ ہیں، تو جو بھی مدنی کام کرنے والا ہے وہ اپنی چیزیں وغیرہ رکھنے کے لیے، مدنی رسائل ہیں، تحائف ہیں، دیگر چیزیں اس کو رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو بیگ ہے نا، ہمارے مدنی بیگ، وہ تو اسلامی بھائی ہی استعمال کرتے ہیں، وہ دیکھنے میں جو آتے ہیں،
جی،
تو وہ اسلامی بہنیں استعمال کر سکتے ہیں؟
نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یعنی تقریباً ایسا ہے،
جی،
کہ جو اسلامی بھائی ذمہ داران ہیں یا اسلامی بہنیں ذمہ داران ہیں، تو اپنے استعمال کے لیے جتنی بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ مدنی بیگ ہی استعمال کرتی ہیں، پر بہتر یہ ہے کہ اگر اسلامی بہنوں کے جو پرس وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی استعمال کریں تو وہ زیادہ،
یا تھوڑا سا اس کو تھوڑا تبدیل کر لیا جائے اسلامی بہنوں کے حوالے سے، تاکہ
امتیاز ہو جائے گا،
ٹھیک ہے جی۔ مدی چل کے ناظرین، شرکت بالوجو پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کئی سوال اس پر ہو چکے ہیں کہ شرکت بالوجو سے کیا مراد ہے، نفع کی صورت کیا ہوگی، نقصان کی۔ اگر شرکت فاسد ہو، فاسد سے مراد یہ ہے کہ دونوں نے 1,00,000 روپے ملایا اور طے یہ ہوا کہ دونوں کام کریں گے، لیکن ایک نے یہ کہا کہ میں نفع 5,000 روپے لوں گا، اب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں، یہ شرکت کے فاسد ہونے کی صورت ہے،
ٹھیک،
اور شرکت بالمال کی صورت ہے۔ جیسے یہ طے ہوا کہ 1,00,000 روپے دونوں دیں گے، تو نفع کے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ نفع پرسنٹیج کے طور پہ طے ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ایک 10% نفع لے گا، ایک 90% نفع لے گا،
ٹھیک ہے؟
تو اب اگر 100 روپے نفع ہوا ہے تو 90 روپے ایک کو مل جائیں گے، 10 روپے ایک کو مل جائیں گے،
ٹھیک ہے؟
رقم اس میں طے نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے؟
کہ ایک نے کہا کہ میں 10,000 یا 5,000 روپے نفع لوں گا، وجہ اس کی یہ کہ ہو سکتا ہے نفع ہی اتنا ہو،
ٹھیک ہے؟
ایک کے لیے 5,000 روپے نفع طے کر دیا، ہو سکتا ہے کہ نفع ہی اتنا ہو،
صحیح؟
تو اب اس اعتبار سے یہ جو شرکت ہے، یہ شرکت شرکت فاسدہ ہو جائے گی۔ اب جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہے اس کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوگا، دونوں کا جو نفع ہے ان کے مال کے مطابق ان کو مل جائے گا،
ٹھیک؟
جی۔
اچھا، اگر ایک ہی نے کام کیا تو اب کیا ہوگا؟
ہاں، اس میں اگرچہ ایک نے کام کیا، اب یہ بھی ہوگا کہ جیسے شرکت تو فاسد ہو گئی،
ٹھیک ہے،
کام بھی یہ طے ہوا تھا کہ دونوں کریں گے،
ٹھیک ہے،
مگر کام ایک نے کیا،
ٹھیک ہے،
اب وہ کہتا ہے بھائی شرکت فاسد ہو گئی ہے تو میں نے جو کام کیا مجھے اس کی اجرت دی جائے، تو اس کو اس کی اجرت نہیں ملے گی،
ٹھیک ہے؟
دونوں نے چونکہ مال لگایا ہوا ہے، جب انویسٹ ہوگی تو نفع جو ہے وہ انویسٹ کے اعتبار سے ہوگا،
ٹھیک ہے؟
تو جب شرکت شرکت فاسدہ کی صورت اختیار کر جائے گی، جیسے ایک نے کہا کہ میں 5,000 روپیہ یعنی مخصوص رقم کا حصہ وہ طے کر دیا کہ میں اتنے پیسے لوں گا، تو شرکت فاسد ہو جائے گی۔ جس نے کام کیا ہے وہ اپنے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جو نفع ہوا ہے اتنا اتنا نفع ٹوٹل ان میں تقسیم کر دیا جائے گا جیسے طے ہوا تھا، ان کے مال کے اعتبار سے جو نفع ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔
اگر مال ہی ایک کا ہو، پہلے تو یہ تھا نا کہ دونوں نے لاکھ لاکھ ملائے تھے، ایشو یہ بنا کہ کام ایک نے کیا،
جی،
لیکن اب مال ایک کا ہو تو صورت میں بھی،
ہاں، مال یہاں پر ایک کا ہی ہے، کیونکہ جو نفع شرکت فاسدہ کی صورت میں جو نفع ملے گا وہ ملے گا انویسٹ کے حساب سے،
ٹھیک ہے؟
پہلی صورت میں جہاں دونوں کا مال تھا،
جی جی،
ایک نے کہا میں نے کام زیادہ کیا مجھے زیادہ پیسے دیے جائیں،
جی جی،
تو اب جتنی انویسٹ ان کی موجود تھی، چاہے نفع انہوں نے کم و بیش طے کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا، ان دونوں کو نفع ان کی انویسٹ کے اعتبار سے ملے گا،
ٹھیک ہے؟
اب جب دوسری جگہ پر آئے کہ ایک شخص نے کام کیا ہے اور دوسرے شخص نے پیسے لگائے ہیں،
جی جی،
تو اب کیا ہوگا کہ جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ انویسٹ کرنے والے کا ہوگا،
ٹھیک ہے؟
ایک شخص نے 1,00,000 روپے دیا، دوسرا شخص کام کرنے والا ہے، کسی وجہ سے شرکت فاسدہ ہوئی، تو 1,00,000 روپے پہ جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ سب کا سب انویسٹ کرنے والے کا ہوگا، اور جو کام کرنے والا ہے اس کو اب اجرت مثل ملے گی، یعنی عام طور پر جو کام کرنے کی اجرت ملتی ہے،
ٹھیک؟ مدی شیل کے ناظرین، بڑا پیارا موضوع چل رہا ہے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا، مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔
سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے، ندیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ خالہ کے سال بانجا وہ عمرے میں جا سکتے ہیں، محرم بن سکتے ہیں؟
جی، کیا فرمائیے، محرم بنے؟
ہاں جی، بالکل محرم ہے، کیونکہ خالہ اور بھانجے کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ محرم ہے اور عمرے پہ جا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے؟ جی، اگلی کال۔
دارالافتاء میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، نماز پڑھتے وقت جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو ان کی کتنی تیز رفتار سے پڑھنے چاہیے؟ پلیز ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔
جی، نماز کتنی اسپیڈ میں پڑھنی چاہیے حضور، کیا فرمائیں؟
اب یا تو ان کی مراد اسپیڈ ہے، یا ان کی مراد یہ ہے کہ کتنی آواز سے الفاظ کی ادائیگی کی جائے۔ دیکھیں، اسپیڈ تو اتنی رکھنی ہے کہ حروف صحیح طور پر ادا ہو سکیں، ایسا نہ ہو کہ ایسی زیادہ اسپیڈ رکھی جائے کہ حروف کی ادائیگی ہی ٹھیک طرح سے نہ ہو سکے۔ جیسے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں بعض لوگ تراویح کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ حروف کیا وہ الفاظ کا ہی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اس طرح پڑھنا تو حرام ہے، ایسے نہیں پڑھ سکتے،
ٹھیک ہے؟
تو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ حروف کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی ہو سکے۔ اور جہاں تک آواز کے بلند کرنے کا تعلق ہے، تو شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں بھی کچھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں پر اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ سکے، اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی شور و غل کی شور کی وجہ سے، شور شرابہ بہت ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آواز کانوں تک پہنچ نہیں رہی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ آواز اس کی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر شور و غل نہ ہوتا، خاموشی ہوتی، تو اس کے کانوں تک آواز پہنچ سکتی۔ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اگر اتنی آواز نہیں ہوگی تو پڑھنا نہیں کہلائے گا،
ٹھیک؟ جی، ویڈیو کال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، دکان کی پارٹنرشپ کی دکانداری میں سے کوئی ایک شخص دکان کے پیسے سے اپنا مال و اسباب خرید سکتا ہے؟
جی، کیا فرمائیں؟
ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی شخص 10,00,000 روپے ایک نے لگائے، 10,00,000 روپے دوسرے نے لگائے، یا شرکت بالعمل کی صورت ہو، یا شرکت بالوجوہ کی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو ظاہر ہے جب کام کرنے لگتے ہیں تو گھر کے دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تو ان کو یہیں سے چلا نہیں ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
نفع کی ایک پرسنٹیج تینوں ہی جو شرکتیں ہیں اس میں طے ہو جاتی ہے کہ بھی اتنا اتنا تمہارا اور میرا نفع ہوگا. پھر یہ مسلسل کاروبار کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ 6 ماہ میں حساب کرتے ہیں, کچھ لوگ سال کے بعد حساب کرتے ہیں, اور اس دوران نفع میں سے کچھ نہ کچھ یہ لیتے رہتے ہیں, منتھلی طے کر لیتے ہیں بھی ٹھیک ہے 50,000 روپے تم نے لینا ہے, 50,000 روپے میں نے لینا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح رقم لینے کی اجازت ہے. جب یہ حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے اگر کسی کی طرف زیادہ رقم جا چکی ہوگی تو وہ واپس کر دے گا, اور اگر اس کے نفع سے کم رقم گئی ہوگی تو اس کو مزید رقم دے دی جائے گی. تو اس طرح سے رقم اس میں سے لے سکتے ہیں.
اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ غیر مسلموں کے جو برتن ہوتے ہیں تو ان برتنوں کو لے کر اس کو پاک کر کر کھانا کیسا, اور پھر اسٹیل یا لوہے کے برتن ہوں تو پھر طریقہ کیا ہوگا پاک کرنے کا؟ اولاً تو یہ کہ یہ کیا ناپاک بھی ہوتے ہیں؟ اگر ایک جواب
دیکھیں, ناپاک تو اسی صورت میں ہوں گے جب اس میں کوئی نجاست, کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہو.
ٹھیک ہے.
مگر علماء نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو غیر مسلموں کے برتن وغیرہ ہیں, کیونکہ وہ پاکی ناپاکی کا اچھے طریقے سے خیال نہیں رکھتے.
ٹھیک ہے.
اگر پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے بھی ہوں تو ایک نجاست وہاں پر یہ موجود ہی ہے, غیر مسلم ہونا, مسلمان نہ ہونا. تو جب بھی ان کے برتن وغیرہ استعمال کریں تو اس کو اچھی طرح سے دھو کر استعمال کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. جو قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں تو کیا یہ سود ہوتی ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, قسطوں پر جو چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یہ عمومی طور پر سود نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کچھ اس میں ناجائز شرائط لوگ شامل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خرید و فروخت جائز نہیں رہے.
ٹھیک ہے.
جیسے ایک شخص کے پاس آپ بائک لینے کے لیے جاتے ہیں, جیسے دکانوں پہ یہ کام ہوتا بھی ہے. اب بائک لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس شخص سے, اب آپ اس سے کہتے ہیں, آپ اس کو 40,000 روپے دیتے ہیں, وہ بائک آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 40,000 روپے دیے, آپ بائک لے لیں, خرید و فروخت ہو گئی. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں ابھی 10,000 روپے دے سکتا ہوں, باقی پیسے میں قسطوں میں دوں گا.
ٹھیک ہے.
اب جو قسطوں والے ہیں انہوں نے مختلف ریٹ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک سال میں قسطیں ادا کر دیں گے تو 50,000 روپے لیے جائیں گے, دو سال میں قسطیں ادا کریں گے تو 60,000 روپے لیے جائیں گے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز خریدیں تو ایک قیمت طے کر لیں.
ٹھیک ہے.
کہ میں ایک سال میں آپ کو پیسے دوں گا, سامنے والا کہے ٹھیک ہے میں اپنی یہ چیز آپ کو 50,000 روپے کی فروخت کرتا ہوں. اب قسطیں وغیرہ طے ہو جاتی ہیں. اب قسطوں میں اگر لیٹ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اگر جرمانے کی شرط لگائیں گے تو جرمانے کی شرط لگانا یہ جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اس طرح سے سودا کرنا جائز ہے.
جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟
دیکھیں, اندھیرے میں اگر تو اندھیرا ایسا ہے کہ جس سے ہیبت آ رہی ہے, انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے, وہ اندھیرا ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا, جو سجدے کی جگہ ہے وہ نظر نہیں آ رہی, تو اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو اس میں کراہت تنزیہی ہے. مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسے ہوتا نہیں ہے. جیسے بعض اوقات مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لائٹ چلی جاتی ہے تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب نماز نہیں ہوگی لہذا لائٹ جو چلی گئی ہے, تو وہاں پر اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا نہیں ہے, وہ ایک نارملی سا اندھیرا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ اندھیرا ہو بھی, یعنی خوف کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے, جب بھی نماز میں کراہت تنزیہی ہوگی یعنی نماز ہو جائے گی.
اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے ایسے میں جو موصول ہوئے, جس طرح بھی طول پر نعتیں پڑھنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا, اگر کوئی سورہ ملک کو سر میں پڑھے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وہ سر وہی گانے والے یہ بھی دیکھیں,
جو قرآن مجید فرقان حمید کے جو اصول و ضوابط ہیں, جو قواعد اس کے علماء نے تحریر کیے ہیں قراءت کے اعتبار سے,
جی جی,
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پڑھے گا تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب اس کو خود کو پتہ ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے پیچھے, اب اس کے مطابق یہ پڑھ رہا ہے, تو اگرچہ یہ قواعد و ضوابط کا خیال کر کے پڑھ رہا ہے, پھر بھی اس کے لیے ایسا کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
ہاں, اگر قواعد و ضوابط سے ہی ہٹتا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے.
ٹھیک.
کہ اچھے طریقے سے پڑھا جائے, اچھی قراءت کے ساتھ پڑھا جائے, اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے, مگر اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین, جیسے لفظ اللہ اکبر ہے, ہم نماز کی ابتدا میں اس کو ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ایسی صورتیں موجود ہیں، ایسے مسائل ہیں اس لفظ کے اندر ہی کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو بعض صورتوں میں کفر لازم آ جاتا ہے. اب سر کے اندر اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، مد کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں کھینچنا، یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح کفریات کے اندر پڑ جائیں. تو جو علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ قرآن کس طرح پڑھنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، تو اسی کے مطابق ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. مزید کال ہم شامل کریں گے.
حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بالغ یا چھوٹا بچہ ہو تو اس کو آخر میں اس کی صف بنائی جائے. اگر ہم 5-6 یا 7 سال کے بچے کو مسجد میں لے کر آئیں اور اس کو آخری صف میں کھڑا کریں اور خود اگلی صفوں میں نماز ادا کریں تو اس سے خشوع قائم نہیں ہوتا ہے اور توجہ بچے کی سمت ہی رہتی ہے. تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے
جی،
مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جو خشوع و خضوع ہے وہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی پابندی ہم کریں اور ہمارا خشوع و خضوع اسی میں ہی ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
بعض اوقات ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت بڑی مسجد ہے، جیسے جمعہ کے دن لے کر جاتے ہیں بچوں کو، اس طرح کی کیفیت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، مگر جو شریعت کا حکم ہے اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے.
مدین چلے کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بھی جمعہ پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں. اتنا شور جو ایسی مساجد کے جو جس میں فلورس ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، اس میں اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے نا، جس کے اندر گردن گھمانا بھی حرام، جو بالکل توجہ سے سننا ہوتا ہے، اس میں اتنا شور بچے کر رہے ہوتے ہیں، اور والدین جو والد صاحب یا بڑے بھائی لے کر آتے ہیں، ان کا ذہن فقط یہی ہوتا ہے کہ اس کی عادت پڑے گی. لیکن وہ مسجد کے اندر جس طرح کا شور بلند ہو رہا ہوتا ہے، تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ عادت پڑے گی یا گناہ ملے گا، اس پر غور کر لیجیے. جی اگلی کال.
اگر مغربی نماز میں 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ چھوٹ جائیں تو ان کو دوبارہ کیسے ادا کیا جائے؟
انشاءاللہ بتا دیں.
جی مغربی کی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو اب جب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو قراءت کے اعتبار سے یہ اس کو اپنی پہلی رکعت سمجھے گا اور قعدے کے اعتبار سے اس کو دوسری رکعت سمجھے گا.
ٹھیک ہے.
یعنی جب ابتدا کرے گا نماز کی، ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، اور اس کے بعد جب اس رکعت کو کمپلیٹ کرے گا تو اب یہ قعدہ کرے گا، کیونکہ یہ اس اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے.
ٹھیک.
اب تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، کیونکہ قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری رکعت ہے، اور فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ساتھ سورت بھی ملانی ہے، پھر نماز کو کمپلیٹ کر لے گا.
کالی بلی ہے یا کالا بکرا، کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر ہم کسی سفر پہ نکلے، بڑا اہم سفر ہے اور یہ آگے سے نکل جائے تو کیا کریں؟
ہاں جی، یہ لوگوں میں مشہور ہے، اس کو اس سے بدشگونی لی جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز آگے سے گزر گئی ہے، یا جانے لگے تھے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا یا دودھ گر گیا، تو اب وہ اپنے سفر کو موقوف کر دیتے ہیں کہ نہیں آج سفر نہیں کرنا یا آج یہ کام نہیں کرنا. یہ بدشگونی ہے اور شریعت مطہرہ نے بدشگونی سے منع فرمایا ہے. اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو احادیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ اگر اس طرح کی بات ذہن میں آ گئی ہے بدشگونی والی، تو اب وہ کام تم کر لو.
ٹھیک.
تاکہ وہ جو بدشگونی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. جہاں تک نقصان کا تعلق ہے، اب بالفرض ایسا بھی ممکن ہے کہ کالی بلی نہ بھی گزرتی تو وہ نقصان ہونا تھا.
صحیح.
اب کالی بلی گزر گئی، جب بھی وہ نقصان ہو گیا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے نقصان.
ٹھیک ہے. حالانکہ اور بھی بہت سارے ایسے اسباب ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. اچھا، ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا نام میں احتیاطاً شو نہیں کر رہا، انہوں نے یہاں پر اپنی رقم کو شو کیا ہے کہ ان کے پاس زمین ہے اور اس میں ان کو جو فائدہ ہوا وہ 1,35,000 روپے کا ہوا، تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ نفع ہوا ہے، مطلب کوئی بھی کام کیا زمین کی، ایسی فصل وغیرہ تھی، 1,35,000 کا فائدہ ہوا.
دیکھیں، اصل میں اس میں زمین کے اعتبار سے آپ نے گفتگو کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عشر وغیرہ کا مسئلہ بھی ہو. باقی یہ ہے کہ جو عام جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کسی شخص کے پاس رقم نصاب کے مطابق موجود تھی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود تھی، اور اس کے اوپر سال گزر گیا، اور سال گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، جو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان کے پاس رقم ہے اس کو 40 پر ڈیوائڈ کر دیں، 40 پر تقسیم کر دیں، جو زکوٰۃ کا فگر ہے وہ نکل آئے گا.
ٹھیک. اچھا، یہ بدشگونی سے متعلق ایک اور آ گیا کہ کینچی چلانا کیسا، جو کینچی بناتے ہیں جو لوگ وہ کتنی چلاتے ہوں گے کینچی, تو ہم اگر گھر میں ایسی خالی چلائیں کچھ چیز نہ کاٹیں.
جو کینچی بناتے ہیں وہ بھی کینچی کافی چلاتے ہیں, اور اسی طرح جو حجام ہے وہ بھی کینچی بہت زیادہ چلاتا ہے, تو یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے.
ٹھیک ہے,
ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک اس کا کینچی چلانا, کینچی بنانے والے کا چلانا یا حجام کا چلانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے.
ٹھیک ہے,
باقی ایک عام آدمی کا چلانا وہ فضول کام ہوگا.
ٹھیک, کیا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے؟
بالکل, مسلمان کو گالی دینا سخت گناہ ہے, اور مومن کے بارے میں یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ فحش گفتگو کرنے والا, گالی دینے والا نہیں ہوتا.
ٹھیک, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.